الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین حیات المسلمین کی رو نمبر 23 چل رہی ہے جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صبر اور شکر کے بارے میں قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ اور احادیث طیبہ بیان فرمائی ہیں جن سے صبر و شکر کا ثواب اجر اور دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں اور بلا شبہ یہ دونوں عمل اور بلا شبہ یہ دونوں عمل رنج و غم اور مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ تعالی کی نعمت پر شکر ادا کرنا بہت ہی زیادہ بندے کو اللہ تعالی کے قریب کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا زبردست وسیلہ ہے, زبردست ذریعہ ہے, جس میں ایماندار بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لہذا جب فائدہ ہے تو بس ہمیں ان دونوں کو یقیناً اپنے عمل میں لینا چاہیے. جب صبر کا موقع آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے, اور جب شکر کا موقع آ جائے تو شکر کرنا چاہیے, اور ان دونوں کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. اس عادت ڈالنے کو کہتے ہیں مقام صبر اور مقام شکر, اور یہی اصل میں مطلوب ہے. عارضی اور وقتی طور پر تو ہر آدمی مصیبت پر صبر بھی کر لیتا ہے اور نعمت پر شکر بھی ادا کر لیتا ہے, اور یہ بھی بہرحال ثواب سے خالی نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت صبر کے موقع پر صبر کرنے کی عادت ڈال لے اور شکر کے موقع پر شکر کرنے کی عادت ڈال لے, تو وہ مقام صبر اور مقام شکر پر فائد ہو جاتا ہے. اور جب کوئی شخص اس مقام پر فائد ہو جاتا ہے تو بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا, اپنی جنت اور اپنی مغفرت اور بے اندازہ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتے. اتنے فائدے والے یہ عمل ہیں. اور چونکہ زندگی میں عام طور پر ہموم و غموم، تفکرات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں زیادہ پیش آتی ہیں، اس لیے حضرت نے صبر کا بیان زیادہ تفصیل سے فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں خوشی کے مواقع، نعمت ملنے کے مواقع نسبتاً کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بیان اس کے مقابلے میں ذرا کم فرمایا ہے اور آخر میں فرمایا ہے. آج جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے رنج و غم برداشت کرنا باعث مغفرت ہے. رنج و غم برداشت کرنا باعث مغفرت ہے. اب چاہے چھوٹا غم ہو اور چاہے بڑا غم ہو، چاہے کسی بھی قسم کا غم ہو، چاہے کسی قسم کا بھی صدمہ ہو، چاہے کیسے معمولی سے معمولی تکلیف کی صورت ہو، لیکن آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس میں صبر لے، صبر کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی رحمت ہے. تو وہ حدیث سنیے آپ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندہ مومن کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، اب کوئی سی مصیبت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، یا کوئی مرض لاحق ہو جائے، چاہے وہ معمولی سا مرض ہو، چاہے درمیانے درجے کا ہو، چاہے خطرناک قسم کا ہو، یا کوئی فکر لاحق ہو جائے، کسی بھی قسم کی کوئی فکر ذہن پہ سوار ہو جائے، اب بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یا کوئی رنج لائق ہو جائے، کوئی غم، رنج، صدمہ، اور رنج و غم کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی آدمی کو معلوم ہوتی ہے، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے آدمی کی طبیعت غمگین ہو جاتی ہے. دونوں کی ہی فضیلت ہے. یا کوئی تکلیف یا غم، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھ جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھ جائے یا سوئی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان ہموم و غموم کی وجہ سے، ان تکالیف اور بیماریوں کی وجہ سے، اور ان رنج و غم کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اب اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اپنے بندوں پر کتنی بے پایا ہے. اب اس حدیث میں جن ہموم، غموم، تفکرات، بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، تفکرات، یہاں تک کہ معمولی معمولی تکلیفیں بھی اس کے اندر آ گئی، چوٹی کاٹنا بھی آ گیا، سوئی کا چبھنا بھی آ گیا، کانٹے کا چبھنا بھی آ گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کی کوئی چیز گم ہو گئی تو گم ہونے پر بھی تو فکر لاحق ہوتی ہے، تو یہ بھی تکلیف ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے. بعض علماء نے اس کی ایسی مثال دی ہے کہ کسی کی دو جیب ہیں اور ایک چیز وہ ایک جیب میں رکھتا تھا، بھول کر یا غلطی سے دوسری جیب میں اس نے اس کو رکھ دیا. اب جس جیب میں رکھا کرتا تھا اس نے اس میں ہاتھ ڈالا اس کو لینے کے لیے، تو اس کو وہاں پر نہ پایا تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ معلوم نہیں یہ چیز کہاں چلی گئی، کہاں میں نے رکھ دی، اور اس نے انا اللہ پڑھ لیا اور اس پہ صبر کر لیا. پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، تو پہلی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے صبر کا ثواب مل گیا اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنے سے الحمدللہ کا ثواب مل گیا. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھائی، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا روزانہ. آدمی قلم لکھنے پڑھنے والے آدمی اور قلم دعوت سے تعلق ہوتا ہے، قلم یہاں رکھ دیا معلوم ہو کہیں اور رکھا گیا، اب وہاں پہ نہیں مل رہا ہے تو کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ انتہائی ہلکی سی معمولی سی تکلیف ہے، مگر پروردگار ایسے مہربان ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے، بس اتنا سمجھ. کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے، کوئی شکوا نہیں کرے، کوئی شکایت نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے بس. تو اتنی سی تکلیف پر بھی وہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور پھر چیز عام طور پر مل ہی جاتی ہے. مل گئے اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا تو نعمت مل گئی، اس پر شکر مل گیا، دو عمل ہو گئے، کام ایک ہے، چیز ایک ہے. ایک کے اس چیز کے اول میں صبر ہے، آخر میں شکر ہے. چیز ایک، ثواب دو، صبر کا ثواب اور شکر کا ثواب. سیدی حضرت عارف قدس اللہ سرہ بارہا اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، اور حضرت صبر و شکر پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. حضرت چار چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، چار چیزیں تم لوگ اپنے معمول میں لے لو بس، تو تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی تمہارا مضبوط ہو جائے گا. ایک صبر، ایک شکر، ایک استغفار اور ایک استعاذہ. استغفار بھی سمجھاتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور گناہ نہ ہو تب بھی مغفرت مانگنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے. اور چوتھی چیز ہے استعاذہ، پناہ مانگنا. پناہ مانگنا تو ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں، ہموم سے، غموم سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، صدمات سے، تکالیف سے، گرنے سے، پڑنے سے، اپاہج ہونے سے، اندھا ہونے سے، نابینا ہونے سے، اور ہر قسم کے صدمات سے، ہر قسم کے جانی مالی نقصانات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ درکار ہے. اور سارے فتنوں سے، ظاہر کے فتنوں سے، باطن کے فتنوں سے، موت و حیات کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، خبر کے فتنے سے، محشر کے فتنے سے، یہ سارے فتنے ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں استعاذہ، ہر وقت پناہ مانگ. اور نہایت مقبول کی ہر منزل کے آخر میں حضرت تھائیلینڈ اللہ علیہ نے استعاذے کی دعائیں جمع فرمائیں گی. اس لیے نہایت مقبول جو ہے وہ اپنے معمول میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ جس طرح پابندی کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد ایک منزل نہایت مقبول کی پڑھے. پھر اگر عالم ہے تو اس کو تو اردو کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کو تو اردو کے ترجمے مزہ بھی نہیں آئے گا، اس کو تو عربی کے الفاظ میں جو سرور آئے گا وہ ناقابل بیان ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن جو عوام الناس ہیں وہ عربی کے الفاظ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں صرف اردو میں مانگیں تب بھی ٹھیک ہے اور تب بھی درست ہے. جب وہ اردو میں پڑھیں گے، اردو میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کیسی کیسی دعائیں حضور نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں. ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ کسی کا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا. ایسی ایسی پیاری اور جامع اور مکمل دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح پر مشتمل دعائیں حضور نے اپنی امت کے لیے مانگی، وہ ہم بھی مانگیں. تو ہر منزل کے آخر میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر مختلف چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی، یا اللہ نابینا ہونے سے بچائیے گا، یا اللہ اپاہج ہونے سے بچائیے گا، گونگا بہرا ہونے سے بچائیے گا، تو دوزخ سے بچائیے گا، قبر کے عذاب سے بچائیے گا، سوئے خاتمہ سے بچائیے گا، اچانک کی موت سے بچائیے گا، ڈوب کے مرنے سے بچائیے گا، جل کر مرنے سے بچائیے گا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے بنیاد مقبول کی ہمارے یہاں عادت ہونی چاہیے اور ہمارے معمول میں ہونی چاہیے. تو چھوٹے سے چھوٹا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار چیزوں پر بہت زور دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اور صبر و شکر کا تو بیان چل ہی رہا ہے، اس لیے یہ تو گویا ہمارے لیے نقد سبق ہے کہ ہم اس کو یاد کر کے اپنے معمول میں لے لیں، اور اس کے ذریعے دنیا میں بھی عافیت حاصل کریں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قرب اور اس کی رضا حاصل کریں. تو حضرت اپنے بیان میں کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کسی بڑی نعمت ہی پر شکر نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ہوتا ہے. پھر حضرت نے دو مثالیں دی. ایک مثال دی کہ آپ گھر گئے، ماشاءاللہ گھر میں گھر والے بھی سب خیر ہیں، خیریت سے، آفیس سے، اپنے کاموں میں لگے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو اچھے لگتے ہیں، تو میں الحمدللہ کہہ لو، یہ بھی شکر ہے، اس پر بھی اجر ہے، الحمدللہ کہہ لو، اب ہم بھی جاتے ہیں اپنے گھروں میں مگر عام طور پر ہمیں الحمدللہ کہنے کی عادت نہیں. کوئی بڑی چیز ملے تب تو الحمدللہ کہیں گے کہ 100 روپے 100 کے نوٹوں کی گڈی مل گئی الحمدللہ. یہ بھی تو نعمت ہے کہ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر والے ٹھیک ٹھاک ہیں, سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, بچے کھیلتے کودتے نظر آ رہے ہیں, کیسا دل خوش ہوتا ہے کہ سارا غم آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جنہیں گھر میں بچے نہ ہو ان سے پوچھو کہ اپنے گھر میں کیسا بھوکا عالم ہوتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے ویرانہ ہے. ساری نعمتیں گھر میں موجود نہیں, بچوں کی نعمت نہیں ہے تو گھر میں رونق نہیں. اتنی بڑی نعمت حاصل ہے جو ایک بچے کی صورت میں بھی ہے, دو تین چار پانچ کی صورت میں بھی حاصل ہے, تو اس پر الحمدللہ کہہ لیا. پھر فرمایا اگر کہیں سے خوشبو کی جھونکا آ جائے, اب خوشبو جھونکے آتے رہتے ہیں لیکن کوئی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بزرگ سفر سے پتہ چلتا کہ جب ہوا کا خوشبودار ہوا کا جھونکا آ جائے الحمدللہ کہہ لو, نعمت مل گئی. ایسے اگر بدبو کا جھونکا آ جائے تو انا اللہ پڑھ لو, وہ صبر کر لو, کیونکہ بدبو کے جھونکے سے تکلیف ہوتی ہے آدمی, اسی لیے آدمی ناک بند کرتا ہے, کپڑا لگاتا ہے, تو یہ تکلیف کی چیز ہے. لیکن یہ ہے معمولی سے تکلیف اور عاجزی سے تکلیف ہے. مگر غم اور درد تکلیف معمولی ہو یا بہت زیادہ, ہر صورت میں وہ قابل صبر ہے, اس پر انا اللہ پڑھ لو, صبر کر لو. تو اس حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے ہر قسم کے غم اور رنج پر گناہ کی معافی کی بشارت سنائی ہے اور فضیلت بیان فرمائی ہے. ان ہمو غموم میں ایک غم ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب, اپنے ماں باپ, میاں بیوی اور اہل و عیال کے انتقال کا. حدیث میں ان کا بھی الگ سے بڑا ثواب بیان ہوا ہے, حضرت نے آگے اس کو بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, اور جس حدیث میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, کہ جب میں کسی بندہ مومن کی دنیا میں کسی پیارے کی جان قبض کر لیتا ہوں, جب میں دنیا میں کسی بندہ مومن کی کسی پیارے کی جان لے لیتا ہوں, پھر وہ اس پر ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے, پھر وہ ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے, تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں پیارے سے مراد چاہے اولاد ہو, چاہے بیوی ہو, اور چاہے شوہر ہو, چاہے کوئی اور رشتے دار ہو یا کوئی دوست ہو, تو ان سب کی موت پر اگر کوئی صبر کرے گا تو اس کو یہ ثواب حاصل ہوگا. اب یہ غم ایسا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ غم لائق نہ ہو, ایسا تو شاید کوئی ہوگا نہیں جس کے ماں باپ کا انتقال نہ ہو. تو دنیا میں جو بھی آتا ہے عام طور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اور ایسے ہی اگر وہ صاحب اولاد ہے تو عام طور پر اولاد میں سے بھی کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے, چاہے حمل کی حالت میں حمل ثابت ہو گیا اور بچہ ضائع ہو گیا جبکہ اس بچے کچھ اعضا بن گئے ہوں, اور بعض جو بچہ پیدا ہوتی ہے فوت ہو جاتے ہیں, بعض کچھ دن کے بعد فوت ہو جاتے ہیں, بعض بڑے ہو کے فوت ہوتے ہیں, ایسی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کا بہن بھائی کا انتقال نہ ہو, اور عزیز و اقارب کا تو سبھی کا انتقال ہوتا ہے, دوست احباب کا بھی انتقال ہوتا رہتا ہے, تو یہ انتقال کا غم ایسا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جس کو لاحق نہ ہو. چنانچہ سکندر ذوالقرنین جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے گزرے ہیں, اور اللہ پاک نے ان کو روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے ان کا انتقال ان کی والدہ کی زندگی میں ہو گیا تھا، جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی والدہ حیات تھی، تو انہوں نے اپنی والدہ کی تسلی کے لیے دو وصیتیں کی. ایک وصیت تو یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میرا کھانا ایسے گھر میں دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. ایک تو یہ وصیت کی، اور دوسری وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جب مجھے مسیلی میں رکھ کر قبرستان دفنانے کے لیے لے جایا جائے تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر لٹکا دینا، دونوں ہاتھ نکال دینا اور نیچے لٹکا دینا. بس یہ دو وصیتیں فرمائی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے ان کی والدہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، ایک تو بیٹے کا انتقال، پھر نیک بیٹے کا انتقال، اور پھر اتنے بڑے بادشاہ کا انتقال، تو ان کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی اس وصیت پر عمل کیا اور گھر کے خادم کو کھانا پکا کر کے مرحوم بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ یہ کھانا ایسے گھر میں دے کے آنا جہاں کسی کا بھی انتقال نہ ہو. اب وہ صبح کھانا لے کر کے گھر سے نکلا، اب جس گھر میں جاتا پوچھتا بھی تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کوئی کہتا میرے باپ کا ہو گیا، کوئی کہتا میری ماں کا ہے، کوئی کہتا میرے شوہر کا ہے، کوئی کہتا میری بیوی کا ہوا ہے، کوئی میرے اولاد کا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا انتقال بتلاتا، وہ پھر آگے چل دیتا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوپہر ہو گئے لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا. پھر بھی کھانا لے کے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخر شام ہی ہو گئی، ایک گھر بھی اس کو ایسا نہیں ملا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. آخر مایوس ہو کر کے واپس آیا اور آ کر ان کی والدہ سے کہا کہ اماں میں تو سارے شہر میں گھوم کے آ گیا اور جتنے گھر میں گیا ہر گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کے ایک بیٹے کا، کسی کے دو بیٹے کا، کسی کے ایک بیٹے کا، کسی کے دو بیٹیوں کا انتقال ہوا ہے، کوئی گھر خالی نہیں ہے. تو یہ سن کر ان کی والدہ کو تسلی ہو گئی اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرا ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے ہی کا انتقال نہیں ہوا، اور بھی بہت سو کے بیٹے وفات پا چکے ہیں، جیسے انہوں نے صبر کر لیا مجھے بھی صبر کر لینا چاہیے. تو ایسی انہوں نے حکیمانہ وصیت کی کہ اس کے ذریعے ان کی والدہ کو بہت جلدی اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی، ورنہ بیٹے کا صدمہ ماں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اس وصیت کے مطابق ان کو صبر کرنا بے حد آسان ہو گیا. بس ایک دن صبر کرنے میں لگا، بس شام کو انہیں صبر آ گیا کہ صرف میرا ہی بیٹا فوت نہیں ہوا، اوروں کو بھی ہزاروں بیٹے فوت ہو چکے ہیں. تو یہ بالکل حقیقت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور دوسری وصیت یہ کی کہ جب میرا جنازہ قبرستان جائے تو دونوں ہاتھ میرے باہر نکال دینا. اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا سبق دیا اور لوگوں کو نصیحت دی، اور وہ یہ کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اتنا بڑا بادشاہ جو روئے زمین کا مالک تھا لیکن آج انتقال کے بعد ایک ٹکا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، دونوں ہاتھ اس کے باہر ہیں اور دونوں ہاتھ دنیا سے خالی ہیں، اکیلا قبرستان کی طرف جا رہا ہے. اس میں یہ نصیحت فرمائی کہ جو دنیا میں آئے دنیا سے دل نہ لگائے، اپنے دل کو دنیا میں نہ پھنسائے. دنیا جو ہے وہ دنیا ہی میں رہ کر استعمال کرنے کی ہے، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. یہاں پر ہم مسافر خانے کی طرح عارضی طور پر قیام پذیر ہیں، اور اگلا گھر جو اصلی گھر ہے وہاں کی تیاری کے لیے یہاں پر ٹھہرائے گئے ہیں. چند دن کے بعد پھر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے اصلی گھر میں جانا ہے، اور اصلی گھر آگے ہے، جس نے اس یہاں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لی وہ وہاں پہ آرام میں رہے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا، اور جس نے یہاں رہ کر کے آخرت کو سننا سدھارا وہ یہاں سے یقیناً جائے گا، جب جائے گا تو آگے اپنے اصلی گھر میں جائے گا تو اس کو ویران پائے گا یا وہاں پر عذاب پائے گا تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. لہذا اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی طرف سے جو نعمتیں بصورت مصیبت آئیں ان کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو یہ دو عمل بھی بڑے ہی آخرت کو سنوارنے والے، سدھارنے والے، اور بخشش کا ذریعہ، جنت ملنے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جو کھیلوں میں تو نے لڑکن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے لڑکا یا لڑکی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. پھر فرمانے کیا تم نے اس کے دل کا پھول لے لیا؟ اللہ، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا؟ وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں لے لیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا، اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، یعنی اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل پر وہ راضی برضا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، سبحان، اور اس کو بیت الحمد رکھ دو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے پاس جتنے مومن پر جو صدمے آتے ہیں، جو غم آتے ہیں، جو رنج پیش آتے ہیں، جو جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، آمدنی گھٹ جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو یہ حقیقت میں نعمت ہے. لیکن نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک نعمت تو ہے جو صورت کے اعتبار سے بھی نعمت ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی نعمت ہے، جیسے ساری نعمتیں ہم جو ہمیں حاصل ہیں وہ سب ایسی ہی ہیں، بس صحت ہے تو وہ صورتن بھی نعمت ہے اور روحانی اور معنوی طور پر بھی نعمت ہے. اگر ہمیں نفع ہو رہا ہے تو نفع صورتن بھی نعمت ہے، ویسے بھی نعمت ہے. ایک نعمت تو ہوتی ہے کہ صورتن اور باطنن دونوں طرف وہ نعمت ہی نعمت ہے، اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے کہ جو صورتن تو مصیبت ہے، حقیقت میں نعمت ہے. یہ جو نعمت ہے اس کے اندر سارے رنج و غم صدمے اور ساری تکالیف بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کے اندر ادب یہ ہے. اس دوسری قسم کی نعمت میں ادب یہ ہے کہ جب یہ نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں وہ نعمت ہے. لیکن پھر ساتھ میں انا اللہ پڑھنا چاہیے کہ وہ ہے تو نعمت مگر ہمارے لیے قابل گوارا نہیں ہے، ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے. جب تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سے یہ نعمت برداشت نہیں ہو رہی، اس پر انا اللہ و انا الیہ راجعون کہو، کیونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور مرضی کے خلاف ہے. کسی کی بھی طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کے اولاد کا انتقال ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار فیل ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری ختم ہو. جب نہیں چاہتا تو اس پر ہے انا اللہ و انا الیہ راجعون. اور اگر ہو جائے ایسا تو پھر یہ سمجھے کہ بھائی یہ بھی میرے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. یہ جو نعمت بصورت مصیبت ملی ہے یہ بھی نعمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حاکم ہے ویسے حکیم بھی ہیں، اور اسی کا مراقبہ مصیبتوں کے اندر نافع اور مفید ہوتا ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لہذا نعمت ہونے پر الحمدللہ، اور ظاہر مصیبت ہونے پر انا اللہ و انا الیہ راجعون، تو بس یہ صبر بھی ہو گیا شکر بھی ہو گیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اس پہ لکھا جاتا ہے بیت الحمد، یہ حمد کا محل ہے، یہ اس بندے کو ملے گا جس نے دنیا میں مصیبت آنے پر الحمدللہ بھی کہا اور مصیبت آنے پر انا اللہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا۔ اب دیکھو دنیا میں مصیبت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، رنج و غم سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ دو کام تو سب کر سکتے ہیں کہ چھوٹا غم ہو یا بڑا غم ہو الحمدللہ بھی کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انا اللہ و انا الیہ راجعون بھی کہہ لو، اور پھر ثواب بھی مل گیا اور جنت میں ایک محل بھی مل گیا، اور پچھلے حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے، اور اس کے بعد والی حدیث نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ تو بہرحال ان رحوم و غموم میں ایک ہے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کا انتقال ہونا، پھر ان میں سے ایک ہے اولاد کا انتقال ہونا۔ ان سب کے انتقال میں عام طور پر اولاد کا انتقال زیادہ باعث غم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے سے لے کر کے زیادہ بچوں تک کا اجر و ثواب الگ الگ بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک عجیب واقعہ ہے، حدقلہ بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آیا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کو اس بیٹے سے محبت ہے؟ اس نے ہاں یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عجیب سبحان اللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے حضور خدمت میں آنا جانا بند کر دیا، تو آپ نے پوچھا بھی فلاں آدمی جو آیا کرتا تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آیا کرتا تھا، کہاں ہے آج کل نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ تو جواب دیا گیا حضور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب اس کا بچے کا باپ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ توجہ سنیں بھائی، کیا تم اس بات پر پسند کرتے ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے جنت کے ہر دروازے پر تمہارے آنے کا انتظار کرے؟ آیا کہا حضور ضرور میں تو یہی چاہوں گا، اب بچہ تو چلا گیا لیکن اگر وہ جنت کے ہر دروازے پر میرا انتظار کرے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے زیادہ ثواب کیا ہوگا؟ پھر اس نے عرض کیا حضور یہ فضیلت صرف تنہا میرے واسطے ہے یا ہر مسلمان کے لیے یہی فضیلت ہے؟ فرمایا ہر مسلمان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو جس کے بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے ان خواتین کے لیے کہ جن کے بچے فوت ہو گئے ہیں۔ تو عام طور پر ایسی خواتین کے لیے صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس میں کتنی بڑی بشارت ہے، اس کو سن کر کے تو آدمی کا صبر بالکل ہی پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ پھر صبر کر لے تو اس کا بچہ جنت کے ہر دروازے پر اپنے ابا اماں کے آنے کا انتظار کرے گا اور ان کو لے کر جنت جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث سنیے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے۔ کتنی پکی بات فرما رہے ہیں آپ، قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اور جو بات قسم کھا کر کہی جاتی ہے وہ بہت پکی ہوتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے، کچا بچہ یعنی ناتمام اور ناقص بچہ، جو عام طور پر حمل ساقط ہوتا ہے اس کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ضرور اپنی ماں کو اپنی نال کے ساتھ کھینچ کر جنت میں لے جائے
اللہ،
جبکہ اس نے صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھا. تو عام طور پر جب حمل ثابت ہوتا ہے تو آپ بتاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف جو ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو کاٹ کر کے پھر اندر کیا جاتا ہے. تو جو بچہ نامکمل پیدا ہوا یعنی حمل ثابت ہو گیا، تو وہ حمل ثابت ہونے پر بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا، اس تکلیف پر اگر کوئی عورت صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے کہ جو اللہ کو منظور ہوا مجھے ہی منظور، تو اس کا یہ ثواب ہوگا کہ یہ نامکمل بچہ بھی اپنی ماں کو اپنی ناف کے ساتھ اور نال کے ساتھ کھینچ کے جنت میں لے جائے. اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کسی کا ایک بچہ بھی اگر نہ فوت ہوا وہ بیچارہ کیا کرے گا. سبحان اللہ، لو بھائی ایسے بھی کوئی ہوگا جسے کوئی بچہ، کسی شادی نہیں ہو اس کے تو کوئی بچہ نہیں، اور بات ایسے بھی ہے کہ شادی ہونے کے بعد بچے نہیں ہوتے، چلو ان کا ہی مسئلہ حل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کسی کا بچہ بھی آگے نہ گیا ہو، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ بھی کوئی اولاد نہیں تھی. ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے خود آگے پہنچنے والا ہوں، اللہ اللہ، اور ان کے لیے میرا جیسا سفارشی کہاں سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کی اولاد نہیں فوت ہوگی تو حضور فرماتے میں ان سے پہلے میں آگے جاؤں گا اور آگے جا کر کے ان کے لیے سفارشی بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بھی رحمان الرحیم ہے اور حضور بھی باقی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں، کسی مسلمان کے تین نابالغ بچے وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بچوں سمیت جنت میں داخل فرما دیں گے، یعنی ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے اور تینوں بچے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایک عورت نے کہا کسی کے دو بچے وفات پا جائیں تو کیا حکم ہے، وہاں اس کا بھی یہی ثواب ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان بچوں سے کہا جائے گا تم تو جنت میں جاؤ، تمہارے والدین بجائے ان سے کہیں گے اللہ پاک کہ تم تو جنت میں جاؤ، تمہارے والدین کے حساب کتاب وغیرہ ہوگا مثلاً، وہ کہیں گے ہم تو جب تک اپنے ماں باپ کو لے کے نہیں جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، تب حکم ہوگا اچھا بھائی تم بھی جاؤ، تم اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ بھائی. سبحان اللہ، تو بس یہ رحمت ہے بہانہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، لہذا ماں باپ اگر جنت میں جانے کے لائق نہ ہوں گے تو ان کے بچے ہی ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. اس لیے بھائی یہ غم ایسا ہے کہ ہے تو غم مگر یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی جنت میں بیت الحمد بنوانے کا ذریعہ ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. جب ذریعہ ہے تو اگر کسی کو یہ صدمہ پیش آ جائے تو مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو صبر کر لینا چاہیے اور صبر کر کے یہ ثواب عظیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ امان عافیت کاملہ عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد نسل کو اور سارے مسلمان مردوں عورتوں کو اور جتنے حضرات جتنے خواتین حضرات یہ بیان جانا سن رہے ہیں سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عافیت عطا فرما. یا اللہ کامل مکمل عافیت عطا فرما. اور ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ صبر کے مقام پر ہمیشہ صبر کی توفیق عطا فرما, شکر کے موقع پر ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مقام صبر نصیب فرما, مقام شکر نصیب فرما, مقام استغفار نصیب فرما, مقام استعاذہ نصیب فرما, مقام دعا نصیب فرما. یا اللہ یہ پانچ عمل بہت ہی خاص و خاص ہیں, ہم کو ضرور ان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ضرور ان کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جتنے بھی حاضرین میں ان کے گھر والوں میں مصطفیٰ مسلمان مرد اور عورتوں میں جتنے مسلمان مرد اور بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما, سب کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.